بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. پروگرام حیات رسول کی اگلی نشست کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس سے پچھلی نشست میں ہم نے اسلام سے قبل عربوں کے احوال, ان کے تہذیب و تمدن کے اوپر گفتگو کی تھی. سلسلہ کلام کو وہیں سے جاری رکھتے ہوئے محسن صاحب, میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ مشہور شخصیات کے بارے میں ہمیشہ سے ان کی سیرت نگاری کی گئی ہے, ان کی زندگی کے بارے میں لکھا گیا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایسا نمایاں اور امتیازی پہلو کون سا ہے؟
اچھا سوال اور اہم سوال ہے. اور اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اپنی پچھلی گفتگو جہاں سے رہ گئی تھی اس کو جوڑتے ہوئے بات آگے بڑھاتا ہوں کہ جو عرب کے اندر شرک در آیا تھا وہ عمر بن لحی الخزائی کی وجہ سے. تو شرک کے علاوہ وہاں پر عربوں کے ہاں نکاح تو سنت ابراہیمی سے چلتا آ رہا تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جاری کیا تھا. نکاح کے اندر انہوں نے ایک بدعت جاری کی تھی, وہ ہے متا. نکاح متا یہ ہے کہ اس کو مقید کر دیتے تھے
وقت کے ساتھ,
وقت کے ساتھ کہ اتنے وقت کے لیے یہ نکاح ہے, جب وقت پورا ہو جائے گا تو نکاح ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ اور بھی خرابیاں انہوں نے اس کے اندر درائی تھیں, وہ یہ کہ پھوپھی بھتیجی اکٹھا کر لیتے, دو بہنوں کو اکٹھا کر لیتے, یعنی دو سگی بہنیں ہیں تو ایک ہی نکاح میں ان کو جمع کر لیا. نکاح کے علاوہ جو معاشرے میں یہ بات رائج تھی کہ وہ جو اور شراب کے عادی تھے. اچھا, اس میں بھی ایک پہلو یہ تھا, ہمارے ہاں اس کو ایک اس طرح پیش کیا رہتا ہے جیسے ہمارے ہاں رائج ہے, نہیں بلکہ ان کے ہاں ایک اس میں خیر کا پہلو بھی تھا. ہے تو برائی ہی لیکن اس میں خیر کا پہلو یہ تھا کہ قبیلے کے معزز لوگ اکٹھے ہوتے, غریبوں کی مدد کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں.
اچھا,
کیسے؟ جوا لگایا ہے, جو ہار گیا ہے یا جیت گیا ہے جو بھی ان کا سلسلہ ہوگا وہ اٹھتا شراب کے نشے میں دھت, کوئی بھی اونٹ ذبح کرتا اور غریبوں میں تقسیم کر دیتا جو لائن لگا کے وہاں کھڑے ہیں تاکہ ہمیں گوشت مل جائے.
یعنی وہ جو جوئے میں جیتتے تھے جو غریبوں میں دے دیتے,
وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے مال کو بھی اور گوشت کو بھی.
تو اسی کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں نفع ہے تھوڑا سا,
اس میں نفع
وہ غریبوں کے لیے جو تھا.
ہاں, گناہ اس کا نفع سے زیادہ ہے,
گناہ زیادہ ہے نفع, لیکن وہ اصل میں اس نفع کی وجہ سے ہی کرتے.
اس میں یہ نفع ہے کہ وہ غریبوں کو جو تقسیم ہو رہا ہے لیکن اس کا گناہ زیادہ ہے, تو گناہ کے ساتھ یعنی نفع کے ساتھ نقصان کو نہیں جوڑا بلکہ گناہ کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے کہ نفع تو ہے اس میں غریبوں کو تم دیتے,
لیکن
ہو
وہ گناہ جو ہو رہا ہے وہ زیادہ ہے,
وہ گناہ اس کا زیادہ ہے جو اللہ کی نافرمانی میں کام ہو رہا ہے. تو ایک یہ پہلو تھا کہ جوا اور شراب اس معاشرے میں جو ہے وہ رائج تھی, یہ ایک ان کی اخلاقی برائیاں تھیں جو اس میں مذہبی لحاظ سے درائی تھی. حج کے درمیان میں انہوں نے بدعت یہ جاری کی تھی کہ عرفات کے عرفات میں اکٹھا ہونا حج کا ایک بڑا رکن ہے.
جی,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا نا الحج عرفہ,
جی
کہ حج عرفہ ہے کہ
جس میں وہ
مطلب بڑا رکن ہے, بڑا رکن ہے.
اچھا اچھا,
حج کا بڑا رکن عرفہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ حج کا بڑا رکن ہے, یہ نہیں ہے کہ باقی نہیں ہے. تو قریش نے اپنے آپ کو عرفات میں جانے سے روک لیا تھا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم قریش ہیں. کیوں؟
تو وہ مکہ میں رہ جاتے ہیں.
کیونکہ ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے, حدود حرم سے
باہر نہیں جائیں,
باہر نہیں جائیں گے, حدود حرم سے باہر ہے نا عرفات.
جی جی,
تو قریش نے اس کے لیے اپنے لیے ایک امتیازی وصف بنا لیا تھا کہ ہم حرم عرفات میں نہیں جائیں گے, تو یہ بدعت تھی ان کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے. جہاں تک بات ہے آپ کے سوال کی, تو آپ دیکھیے کہ جتنی بھی شخصیات ہیں ہمارے ہاں جو مشہور شخصیات ہیں ان کے بارے میں ہمیں کوئی نہ کوئی انفارمیشن معلومات ملتی رہتی ہے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ امتیازی پہلو ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا مسکرانا ہے, غریبوں کی مدد کرنی ہے, یا کہیں جانا ہے کہیں آنا ہے کسی سے بات کرنی ہے, گفتگو کا انداز ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے تو انسان آپ کی الفاظ گن سکتا تھا.
سبحان اللہ.
یعنی اس قدر فوکس ہے صحابہ کرام کا, اور اس قدر خوبصورت انداز سے ہمیں پہنچی ہے کہ سندوں کے ساتھ ہے, اسانید ہے, اسانید کے ساتھ پہنچی ہے, اخبرانہ سے ہے, اس سے سنا ہے, اس سے سنا ہے, ان راویوں کی تاریخ مدون ہوئی ہے, وہ راوی کیسے ہیں, بیان کرنے والے کیسے ہیں, جھوٹے سے سچے کو الگ کیا گیا ہے. یہ تاریخ انسانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک امتیازی پہلو ہے جو کسی دوسری جگہ نہیں ہے. جتنی بھی تاریخی شخصیات, مشہور شخصیات, مذہبی شخصیات ہوں, یہ حدثنا و اخبرنا کے ساتھ, جس سے سنا اس کا نام, اگر کوئی نام اس کے اندر مجہول ہے تو وہ ضعیف قرار پاتا ہے. تو یہ آپ کا امتیازی پہلو ہے کہ آپ کی سیرت کا ہر پہلو مدون ہے اور مستند ترین ہے.
لیکن محسن صاحب, میں یہاں پر آپ سے ایک ضمنی سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ حدیث کی کتابوں میں تو بالکل صحت کا اسی طرح التزام کیا گیا ہے, لیکن تاریخ کی کتابوں میں اس طرح نہیں کیا گیا ہے. سیرت میں بھی اکثر اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ سیرت کا اکثر حصہ جو ہے وہ ہمیں تاریخ کی کتابوں سے ملتا ہے, اور آپ جانتے ہیں جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں اس طرح راویوں کی چھان پٹک اور صحت کا اس طرح التزام نہیں کیا جاتا. تو یہ بات آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں, یعنی احادیث میں جو حصہ مل رہا ہے وہ تو
آپ کی بات بالکل درست ہے. اور مولانا شبلی رحمہ اللہ نے جب سیرت النبی کا مقدمہ لکھا ہے تو اس بات کی شکایت کی ہے کہ ہمارے جو سیرت نگار ہیں, مورخین ہیں, انہوں نے صحت کا خیال نہیں رکھا ہے. تو ہم اپنے اس پروگرام میں یہ کوشش کریں گے کہ ہم محدثانہ طریق پر سیرت نگاری کو پیش کریں گے. تو ہم صحت کے ساتھ روایات کی چھانٹ پھٹک کر کے جو معیار پر پورا اترتی ہیں ہم اس کو بیان کریں گے.
محسن صاحب, اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقاعدہ تذکرے کی طرف, ان کی سیرت کے باقاعدہ تذکرے کی طرف چلتے ہیں. اور اس سلسلے میں میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندانی پس منظر کیا تھا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معزز خاندان مکے کے ایک مشہور قبیلہ قریش سے تھے. قریش کے اندر جو کبھی قبائل ہیں, بنو امیہ ہیں, تو آپ بنو ہاشم سے تھے. قریش کے قبیلے میں بنو ہاشم, اور بنو ہاشم کے سردار ہیں عبد المطلب. عبد المطلب کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے. عبداللہ وجاہت والے تھے, شجاعت والے تھے, اچھے تیر انداز, گھڑ سوار, جیسے قریشی نوجوان ہوتے ہیں. تو آپ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوا ہے, جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں. تو عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوتا ہے, اور آپ کے والدین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ولادت ہوتی ہے.
اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟
ولادت کے بارے میں اختلاف مشہور ہے کہ تاریخ کون سی تھی. جس بات پر اتفاق ہے وہ پیر کا دن ہے اور ربیع الاول کا مہینہ ہے, اس پر اتفاق ہے. مورخین کا, مفسرین مورخین کا, سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے. جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے تو تاریخ 9 ربیع الاول بھی آتی ہے اور 12 ربیع الاول بھی آتی ہے. بعض نے 2 ربیع الاول بھی لکھا ہے. 2 ربیع الاول اور 9 ربیع الاول کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ کسی مستند سند سے ہمیں معلوم نہیں ہوتی. میری رائے میں, باقی احباب کو, اہل تحقیق کو اختلاف ہو سکتا ہے, تو میری رائے میں جو تحقیق کی بات ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. اور یہ عبداللہ بن عباس اور جابر بن عبداللہ انصاری, یہ دو صحابہ ہیں, یہ روایت ابن ابی شیبہ نے حسن سند سے ذکر کی ہے, اور الاباطیل امام جوزکانی کی اس کے اندر یہ روایت موجود ہے.
محسن صاحب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے کافی مافوق الفطرت قسم کے واقعات بھی ملتے ہیں, جیسا کہ ایران کے آتش کدے کی آگ بجھ گئی اور کسرا کے محلات کے برج گر گئے. تو ان ایسے تمام واقعات جو آپ کی ولادت کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں, ان کی
جھنڈے گاڑنے والی جو بھی ہے,
یعنی وہ مکہ میں کعبے میں جھنڈے گاڑے گئے,
کے اندر جھنڈے گاڑے گئے,
ان کی استنادی حیثیت کیا ہے؟
یہ ضعیف روایات ہیں.
اچھا,
جھنڈے گاڑنے والی تو حافظ جلال الدین سیوطی کی الخصائص الکبریٰ سے بیان کی جاتی ہے.
اچھا,
انہوں نے خود ہی اس کو ضعیف قرار دیا ہے.
اچھا,
اور یہ منکر اباطیل روایات ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں, یہ کوئی صحیح روایات نہیں ہے.
ٹھیک,
اس میں یہ اضافہ کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات آپ سے ثابت ہے, طبقات ابن سعد میں حسن سند سے موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری والدہ نے خواب دیکھا کہ شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں جب میری ولادت ہوئی ہے. انہوں نے خواب میں خواب دیکھا, خواب کے اندر وہ دیکھتی ہیں کہ ایسا نور ہے, ایسی روشنی ہے جس سے شام کے محلات تک روشن ہو گئے ہیں. تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ بات بیان ہوتی ہے.
اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. عربوں میں ایک رواج تھا رضاعت کا, کہ یعنی وہ اپنے بچوں کو شہری زندگی سے دور گاؤں میں بھیج دیتے تھے, اور اسی حوالے سے واقعات بھی ملتے ہیں کہ آپ کو بھیجا گیا تھا, تو اس کی ذرا تفصیل فرمائیں کہ آپ کی رضاعت کیسے ہوئی, کہاں پر ہوئی؟
قریش, جی قریش, قریش کے پاس باہر سے لوگ آتے تھے تو ان کی زبان میں مکسنگ ہو رہی تھی.
اچھا,
تو زبان کی حفاظت کے لیے قریش نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اپنے بچوں کو خالص عربی پر قائم رکھنے کے لیے اور معاشرے کے شر سے جو اس میں پھیل گیا ہوگا اس کو اس سے ان سے محفوظ رکھنے کے لیے دیہاتوں میں بھیجتے تاکہ ان کی رضاعت ہو اور اچھے ماحول میں پلے بڑھیں.
یعنی وہ جو شہری زندگی کی علائش ہیں ان سے دور رکھنے,
رکھنے کے لیے, اور زبان
فطرت, یعنی پاکیزہ فطرت رکھنے کے لیے,
پاکیزہ فطرت پر, اور زبان کی اندر جو علائشیں آ گئی ہیں اور جو دوسرے لوگوں سے ان میں مکسنگ ہو گئی ہے یا خرابی پیدا ہو رہی تھی اس سے دور رکھنے کے لیے وہ گاؤں بھیجتے تھے.
یعنی چونکہ وہاں پر وہ مرکز ہے نا, تو ہر جگہ سے لوگ آ رہے ہیں,
جی,
تو زبان اتنی خالص نہیں رہ جاتی ہے.
ٹھیک ہے, ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو مکے اور طائف کے درمیان بنو سعد کا قبیلہ آتا تھا, وہاں پر بکریاں چرانے والے اور غریب لوگ جو ہوتے تھے دودھ پلاتے قریش کی, قریش کے بچوں کو.
اچھا,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت بھی بنو سعد قبیلے میں ہوئی ہے, اور مورخین کا, سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ حلیمہ نام تھا, حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا, تو آپ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت ہوئی ہے, آپ وہاں پلے بڑے ہیں, وہاں پر آپ نے بکریاں چرائی ہیں, اور وہاں پر بچپن کے اندر واقعہ شک صدر ہوا ہے. واقعہ شک صدر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا رہے تھے حسب معمول, تو فرشتے آتے ہیں, فرشتوں نے آپ کو لٹایا ہے, آپ کا سینہ چاک کیا ہے, دل کو نکالا ہے, اور اس میں اپنے تشت سے نور بھرا ہے, پھر دل کو دوبارہ رکھ دیا گیا ہے. تو یہ واقعہ شک صدر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں پیش آیا. جب آپ کی رضاعت ہوئی ہے, آپ بڑے ہوئے ہیں, اور ولادت کے بعد بنو سعد تک رہنے میں 5 سال کا عرصہ گزرا ہے.
اس واقعہ شک صدر کی وجہ کیا ہوئی؟
اللہ تعالیٰ کی مشیت میں تھا, اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے انبیاء کے ساتھ خاص تعلق پہلے سے ہی ہوتا ہے, تو اس کو جاری رکھنے کے لیے اللہ کے علم میں تھا کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ نبوت پر سرفراز کی جائیں گے, تو آپ کو اس کے لیے تیار کیا گیا ہے.
اچھا, یہ رضاعت کے دور میں ہی ایک اور واقعہ بھی جو مشہور ہے وہ شک القمر کا بھی ہے, کہ آپ جھولے میں انگلی سے چاند توڑا کرتے تھے. اس واقعے کی جو ہے وہ صحت کیسی؟
اس واقعے کی اس سے کوئی صحت نہیں ہے. یہ رتب و یابس جو کتابیں ہیں ہمارے, سیرت حلبیہ ہے, شفا قاضی یاز, اس طرح کی کتابوں میں یہ واقعات آتے ہیں, تو یہ ایسے ہی ہیں, ان کی کوئی صحت نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں 5 سال رہے.
اچھا,
اس کے بعد آپ اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹے ہیں قریش قبیلے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت سیدہ آمنہ یثرب چلی گئی.
اچھا,
یثرب جانے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں پر آپ کے والد کی قبر ہے.
جی, حضرت عبداللہ کی,
عبداللہ کی, کیونکہ آپ کے والد جو ہیں وہ بچپن میں ہی میں فوت ہو گئے تھے.
تو زیارت کے لیے
قبر کی زیارت کے لیے جاتی ہوں گی.
ٹھیک ہے,
تو اس کے علاوہ تو کوئی اور وجہ معلوم نہیں ہوتی. وہاں پہ ایک مہینے کا قیام طویل ہو گیا. جب طویل ہوا تو واپسی کے سفر میں سیدہ آمنہ کا انتقال ہو گیا ہے. تو حضرت ام ایمن نے جو حضرت عبداللہ کی لونڈی تھیں انہوں نے آپ کو دودھ پلایا اور ساتھ لے کر عبد المطلب کے پاس آ گئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے اور قبیلے کے سردار بھی تھے.
ٹھیک ہے.
تو لیکن ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تو نہیں ہیں اب. تو جو قریش خاندان ہے ان کے اندر ایک یتیم بچہ ہے, اس کی پرورش کر رہے ہیں وہ. تو اسی حالت میں پرورش ہوئی ہے, لیکن وہ توجہ جو والدین والے کو دیتے ہیں لوگ معاشرے میں ابھی ایسے ہی ہے, وہ توجہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی خاص سکیم میں جیسے سورہ وضحا میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کی پرورش کی ہے, آپ کو پالا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے کہ میں اس وقت خاص انتظام سے
گزار رہا تھا,
پال رہا ہوں آپ کو, پرورش سے گزار رہا ہوں, ڈیوٹیاں لگا رہا ہوں, تربیت میں آپ کے کسی بھی طریقے سے کوئی خلش نہ رہ جائے. عبد المطلب کی وفات ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ ہیں اور ان کے بعد وصیت کر کے گئے تھے اپنے بڑے بیٹے زبیر کو, زبیر بن عبد المطلب کو, کہ تم نے اس اپنے بھتیجے کا خیال رکھنا ہے.
محسن صاحب, یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا, سلسلہ گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہمیں تمام انبیاء کے بارے میں ایک چیز جو ہے وہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ وہ تمام کے تمام بکریاں چرایا کرتے تھے, اور رسول اللہ کے بارے میں بھی ہمیں ایسی روایات ملتی ہیں. تو کیا اس کی نسبت, یعنی کیا مناسبت ہے کہ کیا واقعی تمام نبی جو ہیں وہ بکریاں چرایا کرتے تھے, اور یہ کیا حیثیت ہے اس
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے, یہ صحیح حدیث ہے کہ انبیاء بکریاں چراتے تھے اور میں بھی چرایا کرتا تھا. قریش عموماً بکریاں نہیں چراتے, وہ سردار قوم تھی تو, لیکن ان کے نوجوان بکریاں چراتے تھے جیسے اللہ کے نبی خود,
یعنی پیشے کے طور پر,
پیشے کے طور پر نہیں ہے.
اچھا,
پیشے کے طور پر نہیں ہے, وہ سردار قبیلہ تھا.
اچھا,
یوں ہو سکتا ہے کہ تربیت کے لیے بکریاں چرا رہے ہیں, تربیت کے لیے بھی کچھ کوئی کام لوگ کرتے ہیں نا. حضرت عمر سے متعلق آتا ہے کہ
یہ آپ نے رضاعت کے بعد میں بکریاں چرائی ہیں, یا اسی دور میں چونکہ وہ بکریوں والوں چرانے والوں کے ساتھ رہے ہیں رضاعت میں تو وہاں چرائی ہوں گی؟
وہاں بھی چرائی ہیں,
بعد میں بھی آیا ہے,
بعد میں بھی آپ چراتے رہے ہیں.
اچھا
جی, اور یہ تربیت کا ایک حصہ سمجھ لیں کہ قریش اپنے نوجوانوں کو ایک تربیت دے رہے ہیں تاکہ نوجوان بڑے ہوں,
یعنی لیڈرشپ کی تربیت,
لیڈرشپ کی تربیت کے لیے ہے کہ جو آپ دیکھیں نا بکریاں جو چرا رہا ہوتا ہے ہر بکری کا خیال رکھتا ہے.
اچھا,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہ بیان کیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور ہر ایک سے اس کے ریوڑ کے بارے میں پوچھا جائے گا, تو مثال اس لیے دی کہ ہر شخص نگران ہے اور وہ اپنے ریوڑ کو, اس میں سے ایک بھی غائب ہو جائے تو خیال رکھتا ہے, کوئی باہر نہ جائے, کو باہر سے کوئی حملہ نہ کر دے, خاص ایک توجہ رکھتا ہے اس پر.
یعنی وہ ذمہ داری سیکھنے کے لیے,
ذمہ داری سیکھنے کے لیے
بکریاں چرایا کرتے
نہ کہ پیشے کے لیے.
ٹھیک ہے.
ہاں, تو حضرت زبیر بن عبد المطلب کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب پرورش ہونا شروع ہوئی.
ٹھیک,
یہ آپ کے چچا تھے. ہمارے ہاں ابو طالب کا بھی مشہور ہے.
جی بالکل,
لیکن زبیر بن عبد المطلب تو قبیلے کے سردار بن گئے ہیں, تو سردار کا کام ہے کہ جو ان کے اس کے انڈر ہے اس کا خیال رکھنا.
لیکن ہمارے ہاں تو یہی مشہور ہے کہ آپ کی کفالت عبد المطلب کے بعد جناب ابو طالب نے کی ہے,
حضرت زبیر بن عبد المطلب نے کی ہے.
اچھا,
اور چونکہ یہ تاجر بھی تھے, زبیر بن عبد المطلب تاجر بھی تھے, تو تجارت کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے, دوسرے ملکوں کا سفر کرتے, تو اپنے بھتیجے کو ساتھ لے جاتے.
یہاں پر بھی ہمارے یہی مشہور ہے کہ وہ حضرت ابو طالب کے ساتھ گئے ہیں.
یہ ضعیف روایات میں آتا ہے, گو کہ علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دینے کی کوشش کی ہے, لیکن یہ روایات درست نہیں ہے. تو
یعنی عبد المطلب کے بعد چونکہ سردار زبیر بنے,
زبیر ہیں
تو اس لیے انہیں کی کفالت میں,
یہ تو انڈرسٹوڈ ہے بات کہ ان کی کفالت میں ہی جانا چاہیے جیسے ان کے دادا کی کفالت میں گئے ہیں,
چونکہ قبیلے کا جو بھی کوئی لوارث
ہوتا ہے
اسی کے, یعنی لاوارث افراد یا جس کا کوئی بھی نہیں ہے اس کا ولی وہ
سردار ہی جو ہے اس کی پرورش کرتا ہے, اس کا خیال رکھتا ہے, اس کے اوپر نگرانی کرتا ہے, دیکھ بھال کرتا ہے, پرورش کرتا ہے. تو چونکہ عبد المطلب کے پاس تھے, پھر زبیر بنے ہیں تو ان کے پاس ہونا چاہیے نا, یہ تو قرینِ قیاس بات ہے اور روایات کے مطابق ہے. تو تجارت کرتے تھے ساتھ, اللہ کے رسول جاتے, وہاں کے ماحول رہن سہن کو دیکھتے, اور یہ بھی موقع ملا کہ دوسری اقوام کیسے رہ رہی ہیں. تو چونکہ مستقبل میں آپ کو نبوت پر سرفراز کیا جانا تھا, تو آپ نے ایک پیغامات بھی دینے تھے. اللہ کی مشیت میں یہ تھا کہ آپ جائیں اور تجارت دیکھ کر تجارت کریں اور دیکھیں اور دوسری اقوام کے احوال کو بھی دیکھیں. اس دوران پرورش کے سلسلے میں حضرت زبیر کا انتقال ہو جاتا ہے.
جب یہ حضرت زبیر فوت ہوئے ہیں تو اس وقت رسول اللہ کی عمر کتنی تھی؟
حضرت زبیر جب ان کا انتقال ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 22 یا 23 سال کے تھے.
جی, یعنی وہ لڑکپن کا سارا جو عرصہ ہے وہ آپ نے حضرت زبیر کی کفالت میں گزارا.
حضرت زبیر کی کفالت میں گزارا.
خواتین و حضرات, سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع ایک نہایت وسیع موضوع ہے. آج کی اس نشست میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر لڑکپن تک کا تذکرہ کیا. سلسلہ کلام کو یہیں سے جاری رکھیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.